بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے مصنف کے اس قول پر، قال المؤلف رحمہ اللہ الفرق بین اہل سنۃ و اہل البدعۃ، اور یہیں سے اسی جملے سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الفرق بین اہل سنۃ و اہل بدعتی، اہل سنۃ و بدعۃ میں جو فرق ہے، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه. جب وہ کوئی خبر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، رب الجا کی صفات کے تعلق سے، تو اسے رد کر دیتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر کچھ آپ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ڈاٹس ہیں، مطلب ہے کچھ عبارت غیر واضح ہے. بعض نسخوں میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں کچھ ڈاٹس لگے ہوئے ہیں. یہ اس وقت کسی کتاب میں لکھا جاتا ہے یا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جب کوئی لفظ جو ہے وہ واضح نہ ہو، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی ایسا لفظ تھا. جب اس کتاب کو جب مخطوطہ سے جو اسکرپٹ تھا جو موجود تھا اسے جب لکھا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، تو یہ لفظ واضح نہیں تھا، او پھر لفظ غیر مفہوم ہے. الظاہر ثم تأولوه بتأویل یقصدون به رفع الخبر من اصله وابطال، اور ظاہر یہ ہے کہ پھر اس کے تعویل کرتے ہیں، اور اس تعویل سے وہ اس خبر کو بنیاد سے ہی باطل کرنا چاہتے ہیں. پھر کوئی عبارت میں سقط ہے، واضح نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں عقولهم وآراهم فيه ويعلمون حقا يقينا ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله اذ هو كان اعرف بالرب جل وعلا من غيره. پھر اپنے عقل اور اپنے رائے جو ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں، جبکہ وہ یقینا حق جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہی صحیح ہے، اور اسی بنیاد پر ہی ہے، کیونکہ رب کریم سبحانہ وتعالی کے تعلق سے سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولم يقل فيه الا حقا وصدقا، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ وحی اور وحی کی بنیاد پر ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ نجم 3 اور 4. کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں نہیں فرماتے، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے. قال الزہری امام الائمۃ وغیرہ من علماء الامہ رضی اللہ عنہم، امام زہری رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے اماموں کے امام ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ اماموں نے یہ فرمایا ہے. وعن، وہ پھر عبارت میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، علی اللہ البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، اللہ تعالیٰ پر بیان ہے، وعلی الرسول البلاغ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاغ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے. وعلینا التسلیم، اور ہمارے اوپر اس من عن سے تسلیم کرنا فرض ہے. یہ تین چیزیں بہت بڑے اہم ہیں. علی اللہ البیان، اللہ تعالیٰ پر بیان ہے، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، یہ وحی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ ہے التسلیم، یہ جو پیغام پہنچا ہے، جو رسالت ہمیں پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسے من عن سے تسلیم کرنا ہے. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن ابيه عن ابيه ان جعد بن درهم قدم على وهب بن منبه، اور پھر سند بیان کرتے ہیں یونس بن عبد الصمد بن معقل عن ابيه، اپنے والد سے، کہ جعد بن درهم جو ہے وہ وہب بن رب کے پاس آیا، یسأل عن صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کے تعلق سے کچھ سوالات کرنے کے لیے. فقال ویلك یا جعد بعض المسألة، تیری خرابی ہو جعد، جو تم نے پوچھنا ہے اس مختصر کر کے پوچھو. انی لأظنک من الهالکین، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو. یا جعد، اے جعد، لو لم يخبرن اللہ فی کتابه ان له یدا وعینا ووجها لما قلت ذلك، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب میں یہ خبر نہ دیتے کہ اس کا ہاتھ ہے، آنکھ ہے اور چہرہ ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہ کہتا. فاتق اللہ، تو اللہ تعالی سے ڈرو. ثم لم يلبث جعد ان قتل وصلب، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جعد کو قتل کیا گیا اور اسے صلی پہ چڑھا دیا گیا. وخطب خالد بن عبد الله القصری یوم الاضحى بالبصرتی، اور خالد بن عبد الله القصری جو ہے جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے خطبہ دیا عید قربان کے دن میں، عید الاضحیٰ کے دن میں خطبے میں. فقال فی آخر خطبته، خطبہ کے آخر میں فرمایا، انصرفوا الى منازلکم وضحوا، واپس جاؤ اپنے گھر، جاؤ اپنے گھروں کی طرف اور اپنے قربانیاں کرو. بارک اللہ لکم فی ضحایاکم، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تمہاری قربانیوں میں. فانی مضح اليوم بالجعد بن درہم، میں تو آج جعد بن درہم کی قربانی کروں گا. فإنه يقول، کیونکہ یہ شخص کہتا ہے، لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، یہ جعد کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا اور نہ ہی موسى علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے. سبحانه وتعالى عما يقول جعد علوا كبيرا، بہت بلند و بالا اللہ تعالی جو کچھ جعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، یعنی ان دونوں صفات کا انکار کیا اس نے، جیسے کہ دیگر صفات کا وہ انکار کرتا ہے. ونزع عن المنبر، اور پھر خالد بن عبد القصری جو ہے جو گورنر ہیں بصرہ کے، وہ منبر سے نیچے اترے. فذبحه بيده ومر بصلبه، پھر اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کر لیا اور اسے سولی پہ چڑھنے کا حکم دے دیا. یہ چند جملے ہیں اس باب کے آخر میں صفت العلو کے تعلق سے، جو امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں. شرح میں فضلت الشیخ العلامہ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، امام صابونی رحمہ اللہ جو ہیں یہاں پر فرق بیان کر رہے ہیں اہل سنت اور اہل بدعت کا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے باب میں بہت بڑا فرق ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ بدعت جب کوئی ایسا نص سنتے ہیں، ایسی دلیل قرآن مجید سے اور ظاہر سے حدیث سے بھی اگر ان کو کوئی مل جائے، یا تو اسے علانیتاً رد کر دیتے ہیں، علانیتاً اسے مانتے نہیں ہیں، یا کوئی حیلہ تلاش کرتے ہیں اور تعویل کر لیتے ہیں. لیکن اہل سنت جو ہیں اس کے برعکس اور اس کے برخلاف، وہ اس نص کو قبول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اسے، اور جو کچھ دلائل موجود ہیں ان نصوص میں اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں اہل بدعت کے برخلاف. اہل سنت کے یہاں کوئی تاویل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رد ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بلکہ ایمان رکھتے ہیں اور منعن سے تسلیم کرتے ہیں بغیر کسی حرج کے اور بغیر کسی تنگی محسوس کرنے کے. یہ منہج اہل سنت والجماعت کا، وہ مذہب تھا اہل بدعت اور گمراہی کا. اور بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اہل سنت جو ہیں وہ ان نصوص کو قبول کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے حجت پکڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ کوئی بھی بات نہیں کرتے اپنی خواہش نفس پہ اور کوئی بھی بات نہیں فرماتے الا یہ کہ حق علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تعریف بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ظل صاحبكم الضلال ضد الهدى ضلال جوه قمراه جوه وهدايتك ضده فهو مهتد عليه الصلاة والسلام تسي ثابت هو كلا تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم جوه وهدايت يافته قمراه نهيه وما غوى الغي ضد الرشاد جو غيه ورشاد كي ضده فهو مهتد رشيد عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور رشید ہیں حق کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اپنانے والے ہیں وہ خلفاء مہتدون راشدون اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین جو ہیں وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور رشد کے راستے پر بھی ہیں بھلائی کے راستے پر بھی ہیں اور جو بھی ان کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے بھی آسانی کر دی گئی ہے اور توفیق دی گئی ہے اسی راستے کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اور رشاد کا راستہ ہے. پھر فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى علیہ الصلاۃ والسلام اور سید عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما لکھتے تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, یعنی حدیث لکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے. تو قریش میں سے بعض لوگوں نے سرداروں نے سنا تو انہیں منع کیا سر عبد بن عاص کو رضی اللہ عنہما کو کہ آپ جو کچھ بھی سنتے ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لکھ لیتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں کبھی رضامندی میں بات کر لیتے ہیں. قال فامسکت عند الکتاب سر عمر فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا, لکھنے سے میں رک گیا. تو پھر میں نے یہ خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے اشارہ اپنے منہ کی طرف کیا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں خارج ہوتا, یعنی جو بات میں فرماتا ہوں جو بات میں کرتا ہوں وہ حق ہوتی ہے. اسے احمد اور ابن بشیر بن مصنف نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. یعنی قریش نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی طرح ہیں, یعنی بشر ہیں, جب کبھی غصہ آ جاتا ہے تو کوئی باطل قول کہہ سکتے ہیں, حاشا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناممکن ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معصوم ہے اس چیز سے. فہو لا ينطق عن الهوى لا في حال الرضا ولا في حال الغضب علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنی خواہش نفس سے بات نہیں فرماتے, نہ رضامندی کی حالت میں اور نہ ہی غصے کی حالت میں. وما ينطق الا بالحق, جو بات فرماتے ہیں وہ حق ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى فالحديث يطابق الآية, جو حدیث ہے اس آیت کے بالکل عین مطابق ہے. پھر امام زہری کا یہ قول لے کے آئے ہیں جو ائمۃ التابعین میں سے ہیں, بڑے علماء میں ان کا شمار ہو سلف صالحین میں, یہ کہ بڑے عظیم منزلت ہے اہل سنت میں, کیونکہ انہوں نے یہ عظیم منزلت کیوں امام زہری رحمہ اللہ کی, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کیا ہے اور اسے حفظ بھی کیا ہے, یاد بھی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جو اقوال ہیں جو سنت ہے ان کو بھی جمع فرمایا ہے اور حفظ کیا ہے, اور تمام محدثین جو ہیں اسی امام کی طرف واپس پلٹتے تھے اپنے زمانے میں جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اسے لکھا بھی ہے, یعنی اور اہل بدعت کا بھی مقابلہ کیا ہے. تو اسی امام سے, امام زہری رحمہ اللہ سے, ان کے زمانے کے علماء نے اور طلاب علم نے اصول علم الحدیث اخذ کیا ہے. علم الحدیث کے جو اصول ہیں امام زہری سے کئی یعنی علماء نے اس زمانے میں لیا ہے. امام جلیل العظیم, بڑے ذو القدر العظیم امام ہیں, ان سے اس شخص سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم یہ حدیث لیں, فقالت جواب فرماتے من اللہ البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. جملے کو انڈر لائن کے بڑا پیارا جملہ ہے, بدعت کو قمع کرنے کے لیے بڑا خوبصورت اور پیارا جواب ہے. کیونکہ بدعتی کہتے ہیں کیا آپ اس حدیث کو مانتے ہو, کیا آپ اس آیت کو اس طریقے سے جانتے ہو اور ایسے سمجھتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، سورہ صاد 75 اللہ نے فرمایا ہے، ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کہتے آپ ایسے مانتے ہو، عبادت نہیں مانتے نا، وہ تعویل کرتے ہیں نعمت کی، قدرت کی، اور تعویل کے نام پہ تحریف کرتے ہیں حقیقتاً، اور رد کر دیتے ہیں اس عظیم صفت کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے قرآن اور سنت میں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ علی اللہ البلاغ، علی اللہ البیان، وعلی الرسول البلاغ، وعلینا التسلیم. اللہ نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے بیان فرمایا ہے آگے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے اسی پیغام کو قرآن مجید میں اور صحابہ تک پہنچایا ہے کہ نہیں؟ پہنچا دیا ہے. اور صحابہ نے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ نہیں؟ پہنچا دیا ہے. تو ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ اس منعن سے تسلیم کرنا ہے. اس طریقے سے اہل بدعت کی تمام بدعات کا رد اس جملے میں موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جبکہ یہ سوال احکام میں تھا، عقیدے میں نہیں تھا، تو ہم کیا کہیں اگر یہ سوال عقیدے کے تعلق سے ہوتا؟ یعنی امام صاحب کیا جواب دیتے؟ سبحان اللہ. کیونکہ عقیدے کے جو مسائل ہیں شریعت کے بنیادی مسائل میں سے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت جو ہے شریعت کے مسائل وہ عقیدے کے مسائل ہیں. جبکہ عجب بات ہے، بعض لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی، کن فیکون سے، کہتے کہ فلسفی باتیں عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دیکھیں بنیادی بات دیکھیں آپ، جب ہم کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیوں ہم بار بار بدلو کہتے ہیں؟ بات تو آسان ہے، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. چار چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پہ ایمان لانا، چار چیزیں ہیں نا. کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ تو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے. نہیں والله، ہر مسلمان نہیں جانتا. اگر جانتے ہوتے تو کبھی ایسی بات کرتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی جس شخص یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں، یہ ایمان بھی فرض ہے ہر مسلمان پر کہ یہ جانے کہ اس کے رب کی صفات کیسی ہیں، جس کو یہ نہیں پتہ اس کا رب کہاں پہ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جب نے فرمایا کن فیکون، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا حصہ بن گئی ہے، اسے خالق مخلوق ایک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان ہے کیا؟ بلکہ کسی اور نے کہا، عجب بات ہے، کہ جو کن فیکون ہے، یہ کن کا لفظ جو ہے یہ خود مخلوق میں تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں پھر اگر ان سے سمجھایا جائے کہ یہ تو کفری عقیدہ ہے، جائز نہیں ہے، کہتے ہیں کون سی بات ہے؟ کس نے کہا عقیدے سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق عقیدے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق فلسفے سے ہے. یہ فلسفے کی باتیں ہیں، عجب بات ہے. کوئی شخص تمہارے دماغ کے بارے میں کہے فلسفانہ بات کر کے تمہیں پاگل ثابت کر دے، اس کے بعد مانیں گے؟ کیونکہ فلسفی بات ہے، کوئی یعنی سمجھنے کی بات ہے. کوئی شخص نماز کے بارے میں کوئی بات کر دے اور نماز کو غلط طریقے سے بیان کر دے لوگوں کے سامنے، کہا یار تو فلسفے کی بات ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جو بندہ بات کرتا ہے، اس کی جرت کیسی ہو کہ فلسفے کو بیچ میں لانے کی؟ نہیں، یہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اللہ اپنے اسماء و صفات کو بیان فرمایا ہے، کوئی فلسفہ کی بات ہے؟ یہ سیدھی بالکل واضح باتیں ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات صحابہ کو پڑھ کر سنائی، اپنی طرف سے کوئی چیز بتائی ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یعنی کوئی فلسفہ ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. صحابہ نے جب سنا، صحابہ نے کوئی چیز شامل کر دی ہے اور فرمایا، ایک دفعہ کہیں بھی دکھا دے، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ عرش پہ مستوی کیسے مستوی ہے؟ کئی فستوا، کوئی ہے؟ جبکہ ان سے عام باتوں میں دیکھ لیں، آپ نے مثال بھی دی تھی وہ رسی کی، سفید دھاری اور کالی دھاری کی، جو پتہ نہیں چلا تو جا کے سوال کیا نا. اسی طریقے سے شرک کے تعلق سے، الذین آمنوا ولن یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے اپنے شرک کو، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، مکس نہیں کیا ظلم کے ساتھ، تو وہی ہدایت یافتہ ہے. سورہ بکر صدیق کے صحابہ، عظیم صحابہ جو ہیں، پریشان ہو گئے. ایک روایت میں کبھی گھٹنے کے بل گر گئے اور رونا شروع کر دیا کہ کیسا ممکن ہے؟ ظلم تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیا ظلم سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے؟ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ان شرک لظلم عظیم، یہ وہ شرک ہے، یہ وہ ظلم ہے جسے شرک کہا جاتا ہے، جب شرک ایمان کے ساتھ مکس ہو جائے اور ایمان شرک سے آلودہ ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. ایسی باتیں بھی صحابہ کرام کو سمجھائی گئی جب ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اور اسی طریقے سے سیدنا معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، وذنونی ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، سید عبداللہ عباس سے پوچھتے ہیں، خود صحابی ہیں وہ پوچھتے ہیں سید عبداللہ بن عباس سے، کیسے ممکن ہے اللہ نقدر علیہ، کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ اوپر قادر نہیں ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا ہے سید عبداللہ بن عباس، فرماتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے، یہاں پہ قدر کا تعلق تقدیر سے نہیں ہے، قدرت سے ہے. اللہ نقدر علیہ کہ ہم تنگی نہیں کریں گے، قدر جو ہے قدرت سے نہیں ہے. قدر جو ہے رزق کی فراوانی کو بھی کہتے ہیں، قدر رزق کو ہم نے تنگ بھی کر دیا ہے کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان کے اوپر، اس لیے انہوں نے کسی اور جگہ پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی مچھلی کے پیٹ میں. تو جو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ ہم پوچھ لیتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، لیکن مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پر صحابہ کو کسی آیت میں اسماء و صفات کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آئی ہو. کیوں؟ کیونکہ واضح اللہ نے بیان فرمایا ہے اور صحابہ نے اسے منعین سے تسلیم کیا ہے، اور اس کے ظاہر کو لے کے اس پر ایمان رکھ کے نہ کوئی کسی تاویل کی کوئی گنجائش ہے، نہ تحریف کی کوئی گنجائش ہے. اور اسے کئی اور مثالیں بھی ہیں سبحان اللہ، احادیث کے تعلق سے بھی ہیں، لیکن آپ کو کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جہاں پر صحابہ نے اسماء و صفات کی آیات کے تعلق سے، عقیدے کی آیات کے تعلق سے کوئی فلسفہ کی بات کی ہو یا کسی کو اجازت دی ہو. دیکھیں کیفیت فلسفہ ہے نا. امام مالک کے سامنے جب شخص آئے اور کہا اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہوا، الرحمن عرش استوا، کیف استوا، اب یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ فلسفہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کی گنجائش ہے عقیدے کے مسئلے میں؟ اگر گنجائش ہوتی تو امام صاحب بتا دیتے کہ کیسے مستوی ہوا، وہ کیفیت کو کچھ بتا دیتے یا سمجھا دیتے. شدید غصے کا کیوں مظاہرہ کیا؟ ابھی پڑھ چکے، اسی کتاب میں پڑھ چکے ہم، اور پہلے کتنے دفعہ پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکا ہوں عقیدے کے دروس میں. شدید غصہ کیوں ہے پتہ ہے؟ اسی فلسفے کی وجہ سے. یہ فلسفہ تو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یعنی یہ فلسفہ کی بات ہے، یونانیوں کی باتیں ہیں نا. اب یونانیوں کو دیکھ لوں کہ ان کا عقیدہ کہ یونانیوں کا کیا عقیدہ ہے، شرک سے آلودہ عقیدہ ہے، ہر طرف شرک ہی شرک ہے. اب وہ اگر فلسفے کی بات نہیں کرے، فلسفے کی باتیں کون کرے گا پھر؟ دین اسلام میں اس فلسفے کی کوئی گنجائش نہیں. معتزلہ نے یہ چور دروازہ فلسفے کے نام پہ لے کے آئے ہیں اور پھر اس کے داخل کر دیا ہمارے دین میں، ورنہ دین میں گنجائش نہیں تھی اس کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عقل کی بات فرماتا ہے، دل کی سمجھ کی بات فرماتا ہے. افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دل پہ تالے لگے ہیں قرآن کی تدبر نہیں کرتے؟ دل سے تدبر کرنا، دل سے سمجھنا، صحیح سمجھ کے مطابق پھر حق بات کرنا، یہ فلسفہ ہوتا ہے کیا؟ بھی فلسفہ ہوتا ہے، اڑتی ہوئی بات ہے، ادھر کی بات ہے ادھر. علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ جو اصحاب الکلام ہیں یہی فلسفہ لے کے ہیں، پھر کلام کیوں کہتے ہیں اصحاب الکلام؟ اہل سنت کہاں اور پھر یہ اہل الکلام اور اصحاب الکلام کہاں؟ اسی پر باتیں کرنا جانتے ہیں، باتوں سے باتیں نکالتے ہیں اور پھر آخر میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس فیصلے کو عقیدہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں میں اسے شائع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی حق، اسے قبول کر لو. وہ ہیں بے وقوف لوگ، ماننے والے کم عقل کم علم، جاہل بے ایمان یا کمزور ایمان والے لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جو حق کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو دلائل کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں، جو سلف منہج پر قائم ہیں اور حقائق کو دلائل کی بنیاد پر اور صحیح سمجھ کے مطابق سمجھنے والے ہیں، وہ تو باتوں کو رد بھی کرتے ہیں اور پھر دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ غلط کیوں ہیں. اور یہاں پر ہم نے دیکھا اس کتاب میں الحمدللہ امام بسم اللہ الصمد رحمہ اللہ کتنے دلائل دیے ہیں، قرآن مجید کی آیات، احادیث، پھر سلف کے اقوال میں سے کئی اماموں کے اقوال بیان کیے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو جملہ ہے امام زہری رحمہ اللہ کا کہ من اللہ الرسالہ من اللہ البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، یہ عقیدہ میں، عبادت میں، ہر چیز میں، چاہے ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں، نص جو ہے اسے سمجھ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ بعض مخصوص بعض لوگوں پر مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، منوعین سے تسلیم کرنا لازمی ہے. بعض باتیں کو سمجھ نہیں آتی نا، قرآن مجید میں بیان اللہ نے فرما دیا ہے پہلے ایمان رکھو، یقین رکھو، اسے تسلیم کرو کہ یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے تئیں نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھو، اپنا ایمان مضبوط رکھو، اس کے بعد پھر دیکھو اس کی اگر آپ نے سمجھا جا کے بعد میں سمجھ. صحابہ یہی تو کرتے تھے، منعان سے تسلیم کرنا ہے. اگر کوئی چیز میں کوئی ابہام ہوتا تو جا کے پوچھ لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں، جیسے میں نے کچھ مثالیں میں نے دی آپ کو، رد نہیں کیا کہ ہم کیسے مانیں، عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ممکن ہے، نہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر جا کے عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں. لیکن یہ کہیں پہ نہیں، پہلے رد کرنا ہے یا پہلے عقل پہ تولنا ہے، پھر فلسفے کی بنیاد پر اسے بیان کرنا ہے، اور پھر اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کے کچھ الفاظ شامل کر کے اپنا طرف سے کوئی عقیدہ بیان کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس آیت کے معنی کی طرف، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ النساء نمبر 65 کی آیت ہے، اسے بھی انڈر لائن کریں، یہ یاد کرنی ہے، بہت اہم ہے یہ آیت اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے. میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قسم کہا ہے، فلا و رب کا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم. اور نفی سے جو ابتدا ہے یہ تأکید کے لیے ہے، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، دو مرتبہ تأکید ہے. لا یؤمنون ایمان کی نفی ہے. اب ہم کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں، جب رب اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کی نفی کرتے ہوئے مومنوں سے، ایمان کی نفی، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے نا، مومن ہے اور مومنوں کو ایمان کی نفی ہو رہی ہے، اور لفظ واللہ نہیں ہے، قسم نہیں ہے، قد نہیں ہے، ولا قد نہیں ہے. فلا وربک، کس کا رب؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. کیونکہ بات ہی ایسی ہو رہی ہے نا، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے، ایمان کی نفی، حتی حکموں کہ جب تک تمہیں فیصل نہ بنا دیں، فیما شجر بینہم، جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے نفس میں کوئی تنگی حرج محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ نے دیا ہے، ویسلموا تسلیما، اور اس منعن سے تسلیم کریں. یہ امام زہری رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے، یہی اس کا لب الباب ہے، اس آیت سے یہ لیا گیا ہے، اور یہ تمام جملے جو بھی بیان کیے ہیں یہ اس آیت میں سے، اور فلاسفے کا رد بھی اس آیت میں موجود ہے. جو کہتے ہیں فلسفہ کی بات، یہ فلسفہ کو کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے، سبحان اللہ، پھر عقیدے کے مسئلے پھر کیا ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مسئلے جو ہے اس عقیدے میں شامل نہیں ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کون سا عقیدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ایمان کو نکال دیں، اور باقی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا باقی رہتا ہے، سبحان اللہ. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں جعد بن درہم کے تعلق سے جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، وہ بن منبہ کے پاس گئے، معروف تابعین میں سے، اماموں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے سوال کیا ہے. شاہ صفان شیخ ربیع حفظہ اللہ، وہ بن منبہ جو ہیں یہ من علماء التابعین، تابعین کے علماء میں سے ہیں، اور اصل میں یہ اہل کتاب میں سے تھے، اور اپنے زمانے کے من خیار العلماء التابعین میں سے تھے. تو بعض سوال کیے جعب بن درہم نے امام وہب سے، تو انہوں فر بعض المسئلہ، یعنی اختصر قلیلا، بات کریں تو مختصر بات کرو، ان لظنک من ہالکین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے والے ہو. کیونکہ معروف تھا، جعب معروف تھا کہ اللہ کے اسماء صفات کا انکار کرنے والا ہے. اب امام کے پاس آیا ہے اور کچھ سوالات اسماء صفات کے باب میں، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے علماء کا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو کوئی ایسے شبہات پھیلانا چاہے اپنے سوال میں جس کو وہ حق سمجھ بیٹھا ہے یہ اہل بدعت میں سے, تو اس میں مزید بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کہا جب بات کریں مختصر بات کریں, جو تمہارا ڈاؤٹ ہے وہ بتائے شبہ کہاں پہ, تاکہ میں وہ اس کی وضاحت کر دوں. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور مناظرے شروع کر دیتے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ لمبی گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور عقیدہ مضبوط ہے, کچھ سننے والوں کا ہو سکتا ہے عقیدہ مضبوط نہ ہو اور شبہ ان کے دل میں بیٹھ گیا, تو پھر کیا ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے ایسے مسئلوں میں, یعنی ہمیں جو سبق ملتا ہے اس قصے سے, سب سے پہلے سبق کیا ہے کہ اگر آپ اہل علم میں سے ہیں یا آپ طالب علم ہیں, آپ کو سمجھ ہے, کوئی بدعت آپ کے پاس آتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے, تو آپ اسے جواب دو, لیکن بشرط یہ کہ بعض المسئلہ, کیونکہ باتوں سے بات نکالتے ہیں. ایک یہاں پہ آپ ایک جواب دیتے ہیں نا, پکڑ دیتے ہیں آپ, اور پھر اس سے نکلنے کی کوشش کر کے اور مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. آپ اسے پکڑتے ہیں پھر آپ کسی اور مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. تو علماء نے ایک طریقہ رکھا ہے, شروع سے بتا دیے بات کرنی ہے کرو, لیکن اس شرط پر. کیا شرط ہے؟ بعض المسئلہ, مسئلہ جو ہے مختصر اور قلیلاً چند لفظوں میں بیان کرو جو تمہیں پریشان ہے, جو مسئلہ ہے تمہیں, اور اختصار سے بات کرو. کیونکہ یہ بھی بتا دے انی لاظنک من الہالکین, بتا دے اسے, کیونکہ ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں ہے, اور جہنم میں جانور ہلاکت میں ہوتا ہے کہ نہیں. تو ایسے شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے سماع صفات کا انکاری ہے, تو یہ پہلے بتا دیا انی لاظنک من الہالکین, اگر میری بات نہیں مانو گے, حق کو قبول نہیں کرو گے, تو پھر تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو. پھر ایسا فرماتے ہیں کہ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں زیادہ سوال کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں یہ تو وہ زمانے میں تھا, اگر ہمارے زمانے میں تو بہت سے لوگوں کو یہ شخص مار دیتا. اصل بہت جو ہوتی ہے نا وہ ایمان کی اور صحیح عقیدے کی ہوتی ہے. اس طرح بدعت جو ایسے شبہات پھیلاتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو ایمان کے قاتل ہوتے ہیں, ان کے صحیح عقیدے کے قاتل ہوتے ہیں. پھر یہ پیارا جملہ فرماتے ہیں امام وہب بن ربیع رحمہ اللہ, اے جائد, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خبر نہ دیتا اپنی کتاب میں کہ اس کا ہاتھ ہے, اس کی آنکھ اور اس کا چہرہ ہے, تو میں کبھی نہ کہتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے, اگر اللہ تعالیٰ بیان نہ فرماتا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم یہ خبر ہمیں نہ پہنچاتے, میں کبھی یہ بات نہ کرتا. کیونکہ اس معاملے کا تعلق غیب سے ہے, اور عقل کو کوئی گنجائش, کوئی دخل نہیں ہے غیب کے معاملات میں کسی صورت میں بھی. انسان جتنی بلند درجہ حاصل کر لے ذہانت کی, اور اس کا عقل کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن ان غیبیات کا ادراک کبھی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ جو غیبیات ہیں, مغیبات جو ہیں, اس کا صرف ایک ہی راستہ, وہ ہے رسالت کا راستہ. کیونکہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں, جو امور الغیب ہیں, جو تفصیل ہے جنت کی, دوزخ کی, اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی. یہ تمام امور جو ہیں ہم جو عقلیں اسے اس کا ادراک نہیں کرتی, کوئی راستہ نہیں مگر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جو عبد رب کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے, ان عقائد جو غیبی عقائد ہیں, چاہے ان کے تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہو, یا جنت کے معاملات سے, یا دوزخ کے, یا مستقبل کے, یا جو گزرے ہوئے ماضی جو پاس کے جو خبریں ہیں اس کے تعلق سے ہو, الی آخری ہی. تو یہ طریقہ جو ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے لینے کا اور ان کے پیغام کو حاصل کرنے کا, اس میں عقل کا کوئی دار و مدار نہیں ہے, کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ فرما رہا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خبر نہ دیتا تو ہم کبھی نہ کہتے. ہم نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے سواد کے تعلق سے, یہ اس کے بعد ہم نے کہا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے, اور ان نصوص کو ہم نے دیکھا قرآن مجید میں جو دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, جو اللہ تعالیٰ کو لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے, اللہ تعالیٰ کا سننا ہے, دیکھنا ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے. تمام صفات اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے مطابق ہیں اور عظمت کے مطابق ہیں, جو مخلوق کے صفات سے مشابہت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, لیس کمثلہ شیء. تو پھر کیسے مخلوقات پر قیاس کرتے ہو, اور یعنی پھر نفی کر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہر چیز کو ازل سے ابد تک یعنی ہمیشہ، اور تمہارے پاس کیا ہے، کوئی چیز تمہارے نفس میں ہے تم وہ اس کی معرفت نہیں رکھتے، تم وہ نہیں جانتے، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہو واللہ تم بھول جاتے ہو یا جہالت کا شکار ہو جاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے، ازل سے ابد تک کوئی بھی پوری تمام کائنات میں ذرہ برابر چیز نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، الا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسی ہے۔ جو جہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ ثابت کرتے ہیں تو پھر تشبیہ مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ علم جو ہے ایک عرض ہے جو جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم علم پر ایمان رکھیں یا قدرت پر ایمان رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ ثابت کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو ثابت کرنے کے مترادف ہے، اور ہم ان اعراض کو جو مخلوق کے اعراض جیسی ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے، الآخر الصفحات التي يقولونها، آخر تک جو بھی یہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ عرض کہتے ہیں وہ چیز کو جو بغیر جسم کے قائم نہیں ہو سکتی، اب سننا ہے بغیر کان کے ممکن ہے، دیکھنا ہے بغیر آنکھ کے ممکن ہے، جی یہ تو آپ سائنس کی بات آپ کر رہے ہیں، اکثر سائنس کی بات نہیں پتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے، ہم یہ کلر کیسے دیکھتے ہیں، یہ بلو ہے، وائٹ ہے، گرین ہے، سورج کی روشنی سے کیا اندھارا یا اندھیرا کریں سورج کی روشنی نہ ہو سب برابر ہو جاتا ہے کہ نہیں، سب بلیک ہو جاتا ہے، تو کلر فل دیکھنے کے لیے یہ کمال ہماری آنکھوں کا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی روشنی کے اندر جو ہے یہ کلر موجود ہوتے ہیں، جو جہاں پر جیسے پڑھتے ہیں پھر وہ کلر پڑھا لیتی ہے، پھر ہماری آنکھ اس کلر کو دیکھتی ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر کلر بھی نہ ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں۔ عام طور پہ جو عرض ہوتے ہیں اب علم بغیر عالم کے ممکن ہے، کوئی علم ایسے دیکھتے ہوا میں اٹھتا ہوا، اس بوتل میں علم ہے نہیں ہے، یہ بوتل سنتی ہے دیکھتی ہے نہیں، تو بدعت جو ہے یہ دیکھیے فلسفہ کی بات ہے جس سے منع کیا گیا ہے، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اعراض اصل میں ہے صفات، وہ کہتے ہیں عرض اعراض، کیونکہ مخلوق جو ہے بغیر آنکھ کے اب دیکھ نہیں سکتے، تو دیکھنے آنکھ کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر پھیپھڑوں کے ہم سانس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، تو سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے کے لیے کلام کے لیے مخلوق میں کلام صفت ہے، اب اس کلام کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، پھر ووکل کارڈ جو ہوتی ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے ساؤنڈ باکس جسے ساؤنڈ باکس کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے، پھر پھر اسے ہوا کے یہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس جب بات کرتے ہیں نا سانس نکلتے ہوئے بات کرتے، اب سانس لیتے ہوئے بات نہیں کرتے، مشکل ہو جاتی ہے، کر کے دیکھنے کا بھی جو آپ بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ باکس سے آواز حلق سے اتر کر آپ کے منہ میں آئے گی پھر آپ بات کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کلام عرض ہے کیونکہ مخلوق کلام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مخلوق کے کلام کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو ہونا لازمی ہے، اور یہ جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے، آگے فلسفہ کی بات نا، مخلوق میں تو ٹھیک ہے اچھی بات مخلوق میں تو ہوتا ہے، اب خالق میں اس عرض کو لے کے خالق کے لیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، خالق کے لیے صفات ہیں، یہ فرق ہے، کہتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ صفت العلم ہے، عالم کو ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، اب جاہل میں علم نہیں ہے وہ الگ ہے، عالم میں علم ہے وہ الگ ہے، دو ہو گئے کہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب ہم علم کی صفت کو مان لیتے ہیں تو پھر دو الہ ماننا پڑیں گے، ایک اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ یعنی بغیر علم کے، ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا جو اللہ سے الگ ہوگا، اس لیے سمع کے لیے سننے کے لیے ایک اور الہ ہونا چاہیے، دیکھنے کے ایک اور الہ ہونا چاہیے، تو فلسفہ نے ان کو کہاں دھکیل دیا پتہ ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا کفری عقیدہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کبھی سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اچھا یہ بات ہے صحابہ کے ذہن میں کیوں نہیں آئی، عجب بات دیکھیں، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے اس کا، یہ فطرت پر آپ دیکھ لیں، والله چھوٹے بچے سے پوچھ لیں آپ جو فطرت پر قائم ہو وہ بھی کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا، لیکن لوگوں نے کیا کہا ہم عقل کو شریعت سے آگے کر کے بات کرتے ہیں، کہاں آگے نکل گئے لوگ، یہ پاگلپن ہے کہ نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر پاگلپن کیا ہوگا، یہ کون سی عقل ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، اور اسے تشبیہ لازم آتی ہے، تشبیہ لازم آ نہیں سکتی کیوں اللہ پہلے فرما دیا لے سکمت لی شیء وہ سمیع البصیر، یہ آیت ہی کافی ہے اس کا رد میں، سمع اور بصر کو جو ہے نا. اچھا یہ صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عربی زبان میں, عربی زبان میں عالم اور علیم میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں ذرا. عالم اور علیم اور پھر علام, ایسا ہے نا؟ نہیں نہیں, یہ درجات دیکھیں آپ. علم ہے, صفت ہے, جو کچھ جانتا ہے کس چیز کے بارے میں وہ عالم بن گیا ہے, جو زیادہ جانتا ہے سے مبالغہ وہ علیم ہے, جو اس سے بھی زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں پہ عالم ہے. عالم غیب و شہادہ ہے, اکثر اوقات کیا ہے علیم بھی ہے, علام الغیوب بھی ہے, تب بھی نہیں مانتے, عجب ہے کہ نہیں. اکثر دیکھیں حکیم ہے, حاکم بھی تو ہے نا لیکن حکیم ہے, اکثر آیت میں حکیم ہے, غفور ہے, رحیم ہے, غفار ہے. صرف مبالغہ کیوں ہے, یا کسی کے دور تک بھی گمان نہ جائے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ممکن نہیں ہے. لیس کمثل ہی شے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. وہ ہے سمیع البصیر, وہ خوب خوب دیکھے, صرف سننا نہیں, خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. خوب سے کیا مراد, اردو میں ہم خوب ہی کہتے ہیں, یعنی بہت ہی زیادہ سننے والا, بہت ہی زیادہ دیکھنے والا. پھر آپ کو کچھ شخص کہتا ہے نہیں تو وہ سنتا دیکھتا نہیں ہے, یہ اس کی عقل ہے یا پاگل ہے یار, کسی شخص سے آپ کہے یہ فلان شخص جو ہے نا اس کے پاس بہت پیسہ ہے, کیوں کہتے ہیں یہ فقیر ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں اس کے پاس بڑے بنگلے بھی ہیں, اس کے پاس بہت گاڑیاں بھی ہیں, اس کے پاس اتنا بینک بیلنس بھی ہے, کہ یار اس کے پاس کچھ نہیں ہے کیا, یعنی کیا یہ بندہ عقل والا ہے یا پاگل ہے؟ نہیں, سچ بات بتائیں نا مجھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے غفور ہے, شکور ہے, علیم ہے, قہار ہے, سبحان اللہ, الملک القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, العزيز, الجبار, المتكبر, کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ممکن نہیں ہے. یہ سارا صیغۃ مبالغہ کے ساتھ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ میں نے چھوٹی مثال دی ہے, اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ بات کہے کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے, شخص ایسا ہے, اس کی انکار کر دے, وہ پھر ثبوت بھی تمہیں دے, دیکھو یار یہ بغلی اس کی گاڑیاں اس کی, کہتے ہیں نہیں یہ تو فقیر بندہ ہے. اب جا کے اس کا عقل آپ بحث کرو گے اس شخص کے ساتھ, اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے نا بھیا؟ اس کے برتھی کرو پاگل خانے میں, اس کا علاج کرا, اور کیا اس کا علاج ہے؟ کوئی علاج ہے اس کے, اس کے علاوہ؟ آپ دس دفعہ بتا, دس مرتبہ سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, پاگل نہیں ہے, سمجھتا بھی ہے, پھر کہتا ہے یار میں تو نہیں مانتا, ایسی بات نہیں مانتا میں, تو اپنا علاج کروائیں یہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اہل سنت جو ہیں ان تمام نصوص کو قبول کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس بنیاد پر کہ کوئی مشابہت یا مماثلت ممکن نہیں ہے خالق اور مخلوق کے بیچ میں. جو اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا نام جو مخلوقات ہیں, ان میں تشبیہ ممکن نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے, ارادہ ہے, ہاتھ ہے, آنکھ ہے, اور ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. کیسی ہے کیف کا سوال جو ہے لا ندری الکیفیہ, ہم نہیں جانتے کہ کیفیت کیسی ہے, کیونکہ کوئی مشابہت ہے ہی نہیں خالق اور مخلوق کے صفات میں, کبھی بھی مشابہت کا امکان نہیں ہے. پھر یہ کہنا فتق اللہ, یعنی آخر میں جب یہ چیز, یعنی کتنی مختصر بات ہے, امام وہب مربی نے جو باتیں کی کوئی لمبی چوڑی باتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں نہ خبر دیتے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم ہمیں یہ خبر نہ پہنچاتے, ہم کبھی نہ مانتے. جواب مل گیا نا, سبحان اللہ. کیا مان لیا جاہد نے اس بات کو؟ مان لیا تھا, یہی آیات جاہد نے بھی سنی, یہ قرآن کی آیات ہے نا. یہ خبر جو جس کے بارے میں امام وہب مربی بیان کر رہے ہیں, یہ تو پڑھ کے وہ آیا تھا نا جعب بن درہم, لیکن بہت سارے اپنے اندر گندگی اور غلاظت اور غلط فہمی لے کے آیا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ میں کہیں پہ پھنسا دوں گا, لیکن اس جواب کے بعد اس کے پاس کیا راستہ بچا ہے؟ سبحان اللہ. تو آخر میں فتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی جو تمہیں کہا گیا اسے قبول کرو, یہی حق ہے, یہی تمہارے نجات کا راستہ, ورنہ تم ہالکین میں سے ہو. ثم پھر بھی بتاتے, ثم یلبث جعد ان قتل وصلی, پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جعد کو قتل کیا گیا اور اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسے قتل خالد بن عبد القصری نے کیا ہے، جیسے کہ مصنف نے اس کا قصہ بیان کیا ہے، اور ہشام بن عبد ملک نے قتل کیا تھا غیلان القدری کا، جو قدریہ کا گروہ ہے اصل میں ایک شخص سے اسے کہتے ہیں غیلان القدری، تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سند میں یہ شخص بھی آتا ہے، سبحان اللہ کی سندیں دیکھیں کس طریقے کی ہیں. پھر سوسد النصرانی کا نام بھی ہے، سمسن دی کرسچن جو ہے اس کا نام بھی اس کی سند میں آیا ہے کہ اس سے بھی لیا گیا ہے. اب غیلان نے اس سے لیا یا اس نے اس سے لیا ہے، بہرحال یہ بدعقیدگی جو ہے تقدیر کے انکار کرنے کی جو ہے اس شخص سے سنی گئی، غیلان القدری سے. اور ہشام بن عبد الملک جو گورنر تھے بلکہ خلیفہ تھے، اس نے اس کا قتل کیا ہے کیونکہ اپنے بعض فاسد عقائد کا اس بندے نے اعلان کیا تھا، بیان کیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار اور خلت کا انکار اور اس طریقے سے. اور جب خبر دی گئی امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو، جو راشد خلیفہ تھے اموی خاندان کے، تو اسے پوچھا گیا تو اس نے شخص نے کہا میں نے یہ نہیں کہا ڈر کے مارے، اور اپنی توبہ کا اس نے مظاہرہ کیا. تو امام عمر رضی اللہ عنہ نے رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ظاہر پر چھوڑ رہے ہیں جو تم نے کہا ہے، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر ایسے شخص مسلط کرے گا جو تمہیں قتل کر دے گا. اور پھر جب ہشام بن عبد الملک کی خلافت آئی کے بعد، یعنی امام عمر بن عبد العزیز کے بعد، تو اس شخص نے پھر اپنے اس فاسد مذہب اور مذہب کو اعلان کرنا شروع کر دیا. پھر وہ دوبارہ سے پکڑا گیا اس غیلان القدری کو، اور ہشام بن عبد الملک نے اسے قتل کیا، اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس کا نام صالح تھا. پھر جب قتل کیا ہشام بن عبد الملک نے، تو کچھ ندامت ہوئی کہیں میرے کو غلط کام تو نہیں کیا کہ میں اسے قتل کر کے، کیونکہ ہشام جو ہے وہ خون ریزی سے کافی بچتے تھے قتل و غارت سے. تو مشہور تابعی جو کبار تابعین میں سے رجاء بن حیوہ اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے خط لکھا ہشام بن عبد الملک کو، ذرا سنے دیکھا بڑا پیارا خط ہے. خط میں لکھتے ہیں مجھے خبر ملی ہے اے امیر المؤمنین کہ آپ کے نفس میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے جب کہ تم نے غیلان اور صالح کا قتل کیا ہے. تو فواللہ، دیکھے جواب دیکھے، فواللہ اللہ کی قسم لقتلہما، ان دونوں کا قتل جو ہے افضل من الفین من رومی والترک، 2000 روب اور ترک کے قتل کرنے سے ان دونوں کا قتل زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ، یعنی اسے امام اجوری نے شریعت میں بیان کیا ہے، اور ابن بطہ نے بھی ابن الکبریٰ میں اسے بیان کیا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں جو روم تھے وہ کافر تھے، اور ترک جو تھے وہ اس زبان میں کافر تھے اس وقت تک. یعنی یہ جو اسلام کا دعوے کرتے ہیں اور لوگوں اور مسلمانوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں، ان کا قتل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ محبوب ہے کہ 2000 ان واضح جو صریح کفر کرنے والے ہیں، یعنی رومی اور ترکی جو ہیں جو اس زبان میں کافر تھے، ان کا قتل زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر فساد داخل کر دیتے ہیں. یہ جو اہل بدعت ہیں یہ اپنے گھر کے اندر اس فساد کو پھیلا دیتے ہیں. اور اسی بنیاد پر بہت سارے سلف میں سے یہ کہتے ہیں کہ ان اہل بدع اضر علی الاسلام من الیہود والنصارى، کہ اہل بدعت جو ہیں وہ اسلام پر زیادہ نقصان دہ ہیں یہود و نصارہ سے. یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اہل بدعت کا جو نقصان ہے اسلام اور مسلمانوں پر وہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے کئی امہ اسلام سے جو فحول اور بڑے امام ہیں ان سے یہ ثابت، جیسے کہ ابن عقیل ہیں اور ان کے شیخ استاد ابو الفضل الحمدانی ہے، ابن الجوزی ہے، ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ جملہ کہا ہے. ان میں سے شوکانی بھی ہے جو اپنی تفسیر میں، تفسیر شوکانی جو ہے، اس جملے کا بار بار بیان کیا ہے کہ اہل بدعت جو ہیں وہ اسلام پر زیادہ نقصان دہ ہیں یہود و نصارہ سے اور زنادقہ سے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے باطل گمراہی کو بھی مان لیتے، قبول کر لیتے ہیں، اور یہود و نصارہ پر تو بھروسہ کوئی بھی نہیں کرتے، نہ کسی زندق پر کوئی بھروسہ کرتے اور نہ ہی ان سے کوئی چیز وہ قبول کرتے ہیں، تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی یہودی آ کے ہمیں کوئی خبر دے ہمارے دین کی، یا کوئی نصرانی یا کوئی زندق آ جائے، ملحد آ جائے، کوئی مسلمان جاہل سے جاہل مسلمان بھی کوئی قبول کرے گا؟ پتہ یہودی ہے نصرانی اپنی دین کی باتیں کرتے ہیں، اسے کیا پتہ دین اسلام کیا ہے؟ لیکن اسلام کے نام پر اگر کوئی شخص آ کے کوئی بات کرے اور گمراہی کی باتیں کرے، بدعت کو پھیلانے کی کوشش کرے، تو لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہیں گے دیکھیں اتنی بڑی داڑھی بڑی پگڑی بندے کی، جبکہ داڑھی پگڑی کا تعلق نہیں کسی بدعت سے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اپنی ظاہر کو سنت مطابق بنا لیتے ہیں لیکن اپنے باطن میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری بدعات جو ہیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، تو کچھ شخص آ کے بیٹھتا ہے، داڑھی بھی ہے پگڑی بھی ہے، اور پھر وہ کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جو بیٹھے لوگ سامنے سننے والے وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بندہ مسلمان ہے اور فرآن مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، وہ بڑا عالم سمجھا جاتا ہے یا بڑا داعی سمجھا جاتا ہے اور یہ باتیں ایسی کر رہا ہے تو اس کی بات کو مان لینی چاہیے. اب لوگ ان لوگوں کی شبہات کو آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی یہودی آ کے بیٹھ جائے اور وہ باتیں کرے یا کوئی نصرانی آئے، اس کی بات کون سنے گا؟ کوئی نہیں مانے گا نا. اب مسلمان اسلام اور مسلمانوں پر زیادہ نقصان اس یہودی کا نصرانی کی ہے یا اس بدعتی کا ہے؟ بدعتی کا ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں، شیخ ربیع حفظ اللہ بھی بات بار بار بیان کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس بات کو مذمت کی، بعض لوگوں نے کہتے کیسے ممکن ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچے دین اسلام کو اور ان لوگوں نے نقصان پہنچایا جو مسلمان ہیں؟ تو تم یہ کہتے ہو کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے بہتر ہیں؟ دیکھیں لوگ کہاں باتیں کو لے کے جاتے ہیں، یہ کسی نے کہا یہود و نصارہ مسلمانوں سے بہتر ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں جو جائے کہ کوئی عالم ایسی بات کرے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نقصان ہے یہود و نصارہ کا وہ اپنی جگہ پر ہے اور ان کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے بآسانی. مسلمان ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے نہ مانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط باتیں کرے گی ہمارے دین میں، لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نمازی مسلمان جو نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اس نے کئی کیے ہوئے ہیں، وہ آ کے آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دیتا ہے، غلط خبر سناتا ہے، یا غلط تعویل کرتا ہے، یا غلط عقیدہ یا کوئی شبہات پھیلا دیتا ہے، کوئی بدعت آپ کو سکھا دیتا ہے، کوئی گمراہی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، تو اس کی بدعت اور گمراہی کے مسلمان کے عوام الناس کے دل میں اثر ہوگا کہ نہیں؟ جب اثر ہو گیا اور لوگوں نے اس بدعت کو قبول کر لیا، گمراہ ہو گئے، اب نقصان ہوا کہ نہیں اسلام میں؟ ہوا ہے. مسلمان نقصان ہوا کہ نہیں؟ ہوا ہے. اب یہود و نصارہ کے نقصان سے، ضرر سے زیادہ نقصان ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے اس میں؟ لیکن یہ تہمت لگانا کہ یہ بعض العلماء جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ ابن تیمیہ پر رحمہ اللہ پر یہ تہمتیں لگائی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہے اہل بدعت کا جو ہے، جس سے لوگ دھوکے میں جاتے ہیں اور ان کی جو باطل ہیں، جو ترہات یعنی بیہودہ باتیں جو ہیں اور جو گمراہی کی باتیں ہیں وہ لوگ مان لیتے ہیں. پھر بات کر امام ابو عثمان کی، جو انہوں نے قصہ بیان کیا خالد القصری کا اور جعب بن درہم کا، جو خالد عبد القصری جو ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ اموی خاندان کے گورنروں میں سے گورنر تھے، عمرا میں سے تھے، اور یہ شخص بہت بڑا ظالم تھا، لیکن سب نہیں تھے جیسے کہ حجاج وغیرہ تھے. تو یہ شخص جو تھا خالد القصری جو ہے، اس میں بھی کچھ ظلم تھا، یہ بھی ظلم کرتا تھا، لیکن اپنے زمانے میں اس ظلم کے باوجود بھی اہل بدعت کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے خلاف جنگ کرتے تھے. اگر کوئی شخص بھی بدعت سے اپنا سر اٹھاتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیتے تھے، اور جیسے کہ خوارج کو قتل کیا بہت ساری جنگوں میں. تو اس زمانے میں عہدی جو اموی زمانہ تھا، اموی خاندان کا جو زمانہ تھا، وہ خلافت اموی کا زمانہ تھا، بدعت کے جو پیچھے لگتے تھے اور بدعت کا پیچھا کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کی بھی حفاظت کی ہے اور ان کے جو زمانہ تھا وہ اسلام کے لیے بڑی عزت اور بڑی ترقی کا زمانہ تھا. مسلمانوں کی جو حمایت ہے اور حفاظت ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو توفیق دی، وہ ہوتی رہی ہے، اور بہت سارے ملک بھی فتح ہوئے تھے اس زمانے میں. پھر جعب بن درہم آیا، اور جو آخری خلیفہ تھا مروان بن محمد، کے دماغ میں کچھ شبہات و غلط فہمیاں ڈال دیں اور اپنی بدعت جو ہے اس شخص کے دل میں ڈال دی تھی، اور اسی وجہ سے جو خلافہ اموی ہے وہ ساقط ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہوا. دیکھیں سبحان اللہ. جب تک بدعت کے ساتھ جنگیں موجود تھیں تو خلافت قائم تھی. جیسے بدعت کو قبول کرتے گئے اور بدعقیدگی میں پڑ گئے تو ان کا ملک بھی ختم ہوا اور ان کا وجود بھی روئے زمین سے ختم ہوا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ صاحب فرانسی عربی حفظہ اللہ, فرماتے ہیں کہ کئی جگہوں پر بار بار بیان کرتے تھے کہ جو ملک تھے مشرق کی طرف یا ان کے علاوہ نہیں ساقط ہوئے الا اس کے بعد کہ ان میں بدعت داخل ہو گئی تھی. تو بدعت جو ہے یہ ملکوں کے ساقط ہونے کی جو یعنی سب سے بڑی وجہ ہے, ان میں سے ایک وجہ ہے, والعیاذ باللہ. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بار بار اسے بیان کیا ہے, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو ملک تھا وہ قائم تھا اور صحیح سلامت تھا, اگرچہ کچھ ظلم بھی اس میں موجود تھا, لیکن یہ خبیث زید بن درہم جب آیا اور بدعت کی نشر و شاعت کی وہاں پہ, اور آخری خلیفہ جو ہے مرام محمد کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کو برین واش کیا ہے, ذہن سازی کی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے ملک بھی ختم ہوا. یہ شخص جو ہے یعنی جعب بن درہم میں اس کا قتل کیا گیا, مسلمان کے علماء میں سے ایک عالم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کافر ہے, اس کا قتل کرنا واجب ہے. تو اسی یوم عید الاضحیٰ, عید النحر کے دن میں جو ہے انہوں نے ان کا قتل کیا ہے اور یہ کہا کہ تم لوگ واپس کرو اپنے گھروں میں اپنی قربانیاں کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن میں برکت ڈالے, اور میں آج جعب بن درہم کی قربانی کرنے جا رہا ہوں. یعنی تم جا کے بھیڑ بکرے کو جا کے ذبح کرو, قربانی کرو, میں ایک انسان کی قربانی کرنے جا رہا ہوں. تو اسے ذبح کیا. جیسا فرانسی عربی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بعض لوگوں نے اس قصے کی سند میں کوئی کلام کیا ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ ائمہ اسلام نے اس قصے کو قبول بھی کیا ہے اور بہت سے جگہوں پر اسے بیان بھی کیا ہے, یعنی یہ قصہ صحیح ہے, غلط نہیں ہے. پھر شہر میں حکومت سوال کرتے ہیں کہ اس کی قربانی کیوں کی ہے, وجہ کیا تھی, کیوں قتل کیا گیا؟ فرماتے ہیں کیونکہ اس شخص نے انکار کیا. پھر یقول لم یتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا, یعنی اللہ تعالی صفت محبت کا انکار کیا ہے, اور یہ کہا کہ اللہ نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ میں اس کی صراحتاً یہ بیان فرمائے کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے اس کی اور اس کی محبت بھی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الصف آیت نمبر 4 میں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اور سورۃ المائدۃ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على عزة على الكافرين. تو اس آیت میں بھی, دونوں آیتوں میں اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحة بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ, بہت سارے آیات اور احادیث میں دلالت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے موصوف ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. یہ وصف جو ہے صفت کا مخلوق کی صفات سے بالکل ہٹ کر ہے, الگ ہے. تو اس بندے نے اس صفت کا انکار کیا ہے, اور یہ انکار کے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں کہ یہ انکار کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے, تو قرآن مجید کی تکذیب کی ہے, جھٹلایا ہے, اور سنت کی تکذیب کر کے جھٹلایا ہے. تو یہ جو اس نے جرت کی ہے اور نفی کی ہے, تو اس لیے اس پر یہ فیصلہ کیا گیا, حکم لگایا گیا ہے کہ یہ کافر ہے, اور پھر اس کا قتل کیا گیا اسی بنیاد پہ, اسی وجہ سے کیونکہ اس شخص نے دونوں صفات کا انکار کیا, یعنی قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان کو کیا کہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں, محبت کی صفت کا انکار کرتے ہیں, رضامندی کا انکار کرتے ہیں, اور غضب غصہ کا بھی انکار کرتے ہیں, الاخر ہی اس کے علاوہ بھی کئی صفات کا انکار کرتے ہیں, اور انکار بھی کرتا ہے اور ایمان بھی باقی رہتا ہے مع الاسف الشدید. جیسا کہ بہت سارے جو جہمیوں کے جو رؤوس اور سردار ہیں, معتزلہ کے خوارج کے روافض کے اور ان کے علاوہ بھی, یعنی جہمی صفوان کو امام مانتے تھے, کہ جہمی جو ہیں اسی طریقے سے جو معتزلی ہیں واسب عطا عمر بن عبید کو اپنے استاد امام مانتے تھے, رافت کو دیکھ لیں, خمینی کو آیت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت میں چیزیں موجود تھیں, ان کو اس بدعت کے باوجود بھی, اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے کے باوجود بھی, ان آیات کو جھٹلانے کے باوجود بھی امام سمجھا جاتا ہے اپنے لوگوں میں. جبکہ سلف نے کیا کیا, جس شخص نے ان دو صفات کا انکار کیا, قرآن کی تکذیب کی, اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. جائے بن درہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جہمی میں سے تھا اور بات رکھے رکھتا تھا, جبکہ جہم بن صفوان کو بھی قتل کیا گیا, جائے بن درہم کو بھی قتل کیا گیا, ٹھیک ہے نا, غیلان نصرانی کو بھی قتل کیا گیا, جو اس کے ساتھ صالح تھا اسے بھی قتل کیا گیا. ان میں سے بچہ کون ہے دیکھے, سبحان اللہ, پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. حلاج کو بھی قتل کیا گیا, جس نے کہا جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, سبحان اللہ, پھر لوگوں کو عقلیت سمجھ نہیں آتی, سبحان اللہ. الغرض تو ان لوگوں کو اپنے لوگ امام سمجھتے ہیں, جبکہ حق بات یہ, سچ بات یہ ہے کہ ان کے عقائد کفری عقائد ہیں اور باطل عقائد ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ جہم بن صفوان کا, جہم بن درہم کا جو ہے, کیونکہ جائد جو ہے یہ جہم بن صفوان کا استاد ہے, اور سب سے پہلے اس شر کو اس شخص نے نشر شاید کی ہے جو یہودیوں سے اس شخص نے لیا ہے. جائد بن درہم نے یہودیوں سے لیا ہے یہ فتنہ, جو گمراہی جو یہود سے لیا ہے, کیونکہ یہودی جو ہیں ان کے خواص میں تصحیح ہے کہ صفات کا, اللہ کی صفات کا ثابت کرتے ہیں, لیکن اسلام کے لیے وہ ہیلے تلاش کرتے ہیں. تو اس مجرم کے ذریعے انہوں نے اسلام مسلمانوں پر یعنی حملہ آور ہوئے ہیں, جو ان فاسد عقائد کو مسلمانوں میں سرعام نشر کرتا تھا, کیونکہ یہ خوب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا شر ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہودی جو ہیں دائم ہمیشہ جو ہیں دائمی طور پر وہ زمین پر فساد برپا کرنے کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المائدہ نمبر 64 میں, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. جب یہ آگ جلاتے ہیں فساد کی اور جنگ کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے, زمین پر فساد برپا کرتے رہتے ہیں اور اس کی سعی کرتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہی لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں, العظم میں سے ہیں, توحید کو لے کے آئے ہیں, توحید کی دعوت کو لے کے آئے ہیں. تو ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے اس کے دین کو فاسد کر دیا, ان کے دین کو فاسد کر دیا, اور بیوقوف قسم کے جو نصارت اس زمانے میں ان کو بیوقوف بنایا, ان کے یعنی کھلواڑ کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے, نعوذ باللہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور تینوں میں سے ایک ہے اور اللہ کا بیٹا بھی ہے. تو ان لوگوں نے یعنی اس بیوقوفی کی بنیاد پر اس عقیدے کو قبول کر لیا. تو یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں اور جاہل ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یعنی قرآن مجید میں ان کے اس گمراہی سے اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شیخ صاحب فرماتے ہیں المغضوب علیہم هم الیہود, یہ یہود ہیں, کیونکہ یہ حق کو جانتے تھے اور اس کے خلاف جنگ بھی کرتے تھے. نصارہ جو ہیں یہ جاہل لوگ تھے, گمراہ تھے, کیونکہ ان کا دین جو ہے وہ جہالت پر قائم تھا اور گمراہی پر قائم تھا, والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان دونوں سے ہم بری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں دین الغضب سے اور دین الضلال سے. دین الغضب یہ یہودیوں کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے, اور دین الضلال جو ہے گمراہی کا دین, جو ہے نصارہ کا دین ہے جو جہالت پر اور گمراہی پر قائم ہے. اس لیے علماء مسلمین یہ کہتے ہیں جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا تشبیہ یہودیوں سے ہے, اور جو ہمارے جو عباد ہیں, جو بزرگ ہیں, عبادت گزار جو ہیں, ان میں سے جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی تشبیہ جو نصارہ سے کی جاتی ہے. فنسأل اللہ العافیہ, ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. یعنی جو علماء علم کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں تو یہودیوں کی طرح ہے نا, کیونکہ یہودی حق کو جان کر اس کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور اس کے خلاف باتیں کی ہیں. وہ نصارہ جو ہیں وہ کچھ جانتے نہیں تھے, کم علم تھے, جہالت کی بنیاد پر اپنے دین کو قائم کیا تو گمراہ ہو گئے. تو جو بزرگ ہیں, عبادت گزار ہیں, جو عالم نہیں ہیں مسلمانوں میں سے, ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ نصارہ ہے, کیونکہ ان کا دین بھی جہالت پر قائم تھا. نسأل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کے سوال کرتے ہیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك.